امام کی حیات طیبہ کا آخری حصہ منصور دوانقی کے دور حکومت میں گزرا۔ امام کو علمی شہرت حاصل تھی، آپ اہل سنت کے بہت سے فقہا اور محدثین کی توجہ کا مرکز تھے، جبکہ منصور کو علویوں سے جو شدید عداوت تھی، اس کے پیش نظر منصور نے امام کو سخت نگرانی میں رکھا ہوا تھا اور وہ آپ کو ایک آزادانہ زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور کسی ایسے موقع کی تاک میں تھا جس سے فائدہ اٹھا کر امام کو شہید کر دے۔ منصور نے کئی بار امام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے امام کی حفاظت فرمائی۔ امام کی اکثر سرگرمیاں پوشیدہ طور پر انجام پائی ہیں۔ آپ اپنے اصحاب کو مسلسل رازداری برتنے کی اور اہل بیت کے اسرار کو پوشیدہ رکھنے کی تاکید فرماتے تھے، اسی وجہ سے تاریخ میں مکمل تفصیلات درج نہیں ہو سکیں کہ امام نے کس طرح اپنے امور انجام دیے۔ امام عام طور پر ضروری مواقع کے سوا منصور کے دربار میں آمد و رفت سے گریز کرتے تھے۔ ایک دن اس نے امام سے کہا، منصور نے امام سے کہا کہ آپ دوسروں کی طرح ہم سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ امام نے فرمایا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے تم سے خوف کھائیں، اور امر آخرت کے حوالے سے تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کی ہمیں تم سے امید ہو، نہ تمہارا یہ مقام تمہارے لیے نعمت ہے جس کی ہم تمہیں مبارکباد دیں، اور نہ ہی تم اسے اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو جس کی ہم تمہیں تسلی دیں، تمہارے پاس ہمارا کیا کام؟ اور ایک مرتبہ منصور نے امام سے کہا کہ ہماری صحبت میں بیٹھ کر ہم کو نصیحت فرمایا کریں۔ امام نے جواب میں فرمایا، جو دنیا کو چاہتا ہے وہ تم کو نصیحت نہیں کرے گا، اور جو آخرت کو چاہتا ہے وہ تمہاری صحبت اختیار نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے ہمارے لیے کہ یاد رکھیں، جو دنیا کو چاہتا ہے وہ ہمیں نصیحت نہیں کرے گا۔ کتنی ہی گفتگو ایسی ہیں جو ہمیں سننے بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور ان میں سب کچھ ہوتا ہے سوائے ہماری نصیحت اور اصلاح کے۔ امام کتنے ہی موقعوں پر جابر حکام کو ان کی برائیوں پر ٹوکتے اور ان کے ظلم اور سرکشی پر ان کو عذاب خدا سے ڈراتے تھے، اسی طرح امام منصور کی حکومت سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی فرماتے، جیسا کہ آپ اپنی نصیحتوں میں فرماتے کہ بادشاہوں کی ہم نشینی سے پرہیز کرو۔ یعنی امام اپنے اصحاب کو بادشاہوں کی ہم نشینی سے روکتے۔ امام نے فرمایا، حکمران کے لیے کام کرنے کا کفارہ بھائیوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ آپ بادشاہوں کے دربار میں آمد و رفت رکھنے والے علماء کو اس عمل سے بچنے کی تاکید فرماتے۔ منصور بعض اہل سنت فقہا کو سامنے لا کر امام کی علمی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش کرتا تھا، لہٰذا ایک مرتبہ اس نے ابو حنیفہ کو آمادہ کیا کہ وہ چند مشکل مسئلے تیار کر کے ان کا حل امام سے دریافت کریں، اور جب امام جواب نہ دے سکیں، منصور کے خیال کے مطابق کہ جب امام جواب نہ دے سکیں تو منصور نعوذ باللہ ان کی توہین کرنا چاہتا تھا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ منصور نے مجھ سے کہا کہ لوگ امام جعفر ابن محمد علیہ السلام کو بہت بڑا فقیہ مانتے ہیں، لوگوں کا سیلاب ان کی طرف بہا چلا جا رہا ہے، تم کچھ سخت قسم کے سوالات تیار کرو۔ چنانچہ ابو حنیفہ نے ایسے 40 سوال تیار کیے جن کو دیکھ کر منصور بھی حیران رہ گیا۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ منصور نے ایک نشست رکھی جس میں مجھے اور دیگر نمایاں افراد کو بھی بلایا گیا۔ جب میں دربار میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امام کی شخصیت کی ہیبت اور عظمت خود منصور پر بھی چھائی ہوئی تھی۔ امام منصور کے داہنی طرف تشریف فرماتے، جب میں نے ان پر نگاہ کی تو مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی جو منصور کو دیکھنے سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ بس میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ منصور نے کہا کہ اپنے سوالات پیش کرو۔ میں نے حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام کی خدمت میں ایک کے بعد دوسرا سوال پیش کرنا شروع کر دیا، اور آپ ہر سوال کے جواب میں اس طرح سے فرماتے کہ اس مسئلے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے اور اہل مدینہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور ہماری یہ رائے ہے۔ اس طرح امام نے 40 مسئلوں کا جواب دے دیا۔ مناظرے کے اختتام پر بے اختیار ابو حنیفہ نے امام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ عالم ترین انسان وہ ہے جو مسائل کے بارے میں لوگوں کے اختلاف رائے سے بھی واقف ہو۔ منصور کے عہد میں امام کو سخت تکلیفوں اور سختیوں کا سامنا رہا، آپ کا وجود مبارک منصور پر گرا گزر رہا تھا، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کی زبان پر امام ہی کا تذکرہ پاتا تھا، اور وہ یہ بھی دیکھتا کہ میدانی اور پہاڑی ہر علاقے سے آئے ہوئے علماء اور طلبہ امام کے در پر ہجوم کیے رہتے تھے۔ یہ تھی وہ دعوت حق جو عدل کو زندہ کرنے، مظلوم کو سہارا دینے اور ظالم حکمرانوں کے دست ستم سے بچاؤ کے لیے تھی۔ منصور نے علویوں کو کئی تنگ و تاریخ قید خانوں میں بھر دیا تھا، اس نے اپنے تنگ و تاریخ قید خانے علویوں سے بھر دیے تھے، اور ان پر اپنے یعنی قیدیوں پر اپنے جلادوں کو مسلط کر دیا تھا۔ جو قیدی شدت تکلیف سے مر جاتا تھا، کیونکہ بہت سخت تکالیف دی جاتی تھیں، تو جو کوئی شدت تکلیف سے مر جاتا اس کو دوسرے قیدیوں کے زندہ قیدیوں کے پاس ہی چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی اس کی لاش وہیں چھوڑ دی جاتی تھی زندہ قیدیوں کے درمیان، تاکہ وہ قیدی اس کی لاش کو دیکھ کر اس کے لاش کے تعفن سے پریشان رہیں۔ اور انجام کار یہ ہوا کہ آخر منصور نے قید خانے کی چھت کو قیدیوں پر گرانے کا حکم دے دیا، اور وہ سب زندہ اور مردہ قیدی ہمیشہ کے لیے اس ملبے کے نیچے دب کر رہ گئے۔ مورخین نے منصور کے خزانے کا قصہ بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے مہدی کے لیے جو خزانہ چھوڑا، اور اس کی چابیاں مہدی کی بیوی کو دے دی تھیں، اور تاکید تھی تھی جب میری موت کا یقین ہو جائے اس وقت یہ چابیاں مہدی عباسی کو دے دی جائیں۔ مہدی کی بیوی یعنی منصور کی بہو یہ خیال کرتی تھی کہ خزانے میں بہت سی قیمتی اشیاء، کثیر مال و دولت ہوگا۔ منصور کے واصل جہنم ہونے کے بعد جب خزانے کو کھولا گیا تو وہاں پر اولاد ابو طالب علیہ السلام کی لاشوں کو پایا، جن کے کانوں میں ان کے نسب ناموں کے پرچے پرو دیے گئے تھے۔ علامہ ہاشم معروف حسنی اپنی کتاب سیرت ائمہ اہل بیت میں یہ لکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ منصور اپنے جانشین مہدی کو اپنی خاموش وصیت سے یہ ہدایت کرنا چاہتا تھا کہ اگر تم کو ملک پیارا ہے تو اولاد علی علیہ السلام سے خبردار رہنا، اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسا میں نے کیا ہے۔ احسن المقال میں ہے ایک روایت جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے منصور کو امام کے خلاف جھوٹی خبریں دے کر منصور کو بھڑکایا، منصور غضبناک ہوا اور امام کو بلایا۔ جب امام اس کے ہاں پہنچے تو پہلے تو اس نے امام کی عزت کی، اور اس کے بعد امام سے گستاخی کرنے لگا، سرزنش کرنے لگا۔ امام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے۔ منصور نے کہا کہ قسم کھائیں۔ حضرت نے قسم کھائی تو اس نے قبول نہیں کیا اور بدعت کی قسمیں کھانے کا کہنے لگا۔ امام نے فرمایا کہ میں نے خدا کی قسم کھائی، وہ قبول نہیں کرتے ہو اور مجھے کہتے ہو کہ بدعت کی قسمیں کھاؤں۔ منصور کہنے لگا کہ میرے سامنے اظہار دانائی کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کس طرح ایسا نہ کریں جبکہ ہم معدن علم و حکمت ہیں۔ منصور نے کہا کہ میں ابھی آپ کو اور اس شخص کو جس نے یہ باتیں کہیں ایک جگہ جمع کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے گائے۔ اس کے بعد منصور نے اس شخص کو بلایا اور امام کے سامنے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اور جو کچھ میں نے کہا وہ صحیح ہے۔ امام نے اس شخص سے فرمایا قسم کھاؤ گے؟ کہنے لگا کہ ہاں، اور وہ خدا کی قسم کھانے لگا۔ تو امام نے فرمایا قسم کھانے میں جلدی نہ کرو، جس طرح میں کھاؤں اس طرح قسم کھاؤ۔ منصور نے کہا کہ جو قسم اس نے کھائی ہے اس میں کیا نقص ہے؟ امام نے فرمایا خداوند عالم صاحب حیا اور کریم ہے، جو شخص صفات کمال اور رحم و کرم کے ساتھ اس کی مدح کرے تو خدا اسے جلدی عذاب نہیں دیتا۔ پھر امام نے فرمایا اس طرح قسم کھاؤ، کہو کہ میں خدا کی طاقت اور قوت سے بیزار ہوں اور اپنی طاقت اور قوت میں داخل ہو جاؤں۔ جب اس شخص نے یہ قسم کھائی تو فوراً مر گیا اور عذاب الہی میں جا پہنچا، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ منصور یہ حال دیکھ کر ڈر گیا اور کہنے لگا کہ اس کے بعد میں کسی کی بات آپ کے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ امام کو منصور کے دور میں وطن بدر کیا جاتا رہا۔ ایک مرتبہ منصور امام کو طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے مار دے۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ کو حکم دیتا ہے کہ حضرت کے گھر کو آگ لگا دو۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ امام ایک طرح کی سرد جنگ لڑتے رہے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہی اس وقت کے ظالم حکمرانوں کی ظالمانہ کارروائیوں کی داستانیں عام ہو گئیں، اور ان کی آمریت کا جنازہ اس طرح اٹھا کہ وہ مستحق لعنت ٹھہرے۔ यही वजह है कि मंसूर को मजबूर होकर कहना पड़ा कि हज़रत जाफ़र इब्ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरे हलक में फंसी हुई हड्डी की मानिंद हैं। ना उनमें ऐब तलाश कर सका कि उन्हें सज़ा दे सकता और ना ही उनको बर्दाश्त कर सकता हूँ। इस तरह इमाम ने अपनी हुस्ने सियासत और बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत अपने बाख्तियार और मक्कार दुश्मन को बेबस किए रखा। जनाब अब्बास कुम्मी लिखते हैं कि हज़रत को अंगूर में जहर दिया गया और जन्नतुल बकी में उनके वालिद और जद के पास दफन किया गया। रिवायत है कि बवक्ती शहादत इमाम ने आंखें खोलीं और फरमाया कि मेरे सब अजीज़ों को जमा करूं। जब सब अजीज़ जमा हो गए तो आपने उनकी तरफ़ देखते हुए फरमाया कि मेरी शिफात उस शख्स के लिए नहीं है जो नमाज को अहमियत ना दे और उसकी परवाह ना करे।